رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا. آمنت بالله، صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ، اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. عزیزان گرامی، رفیقان ملت، قرآن مجید برہان حمید سے نور ہدایت اور دل و دماغ کا سکون لینے تے ہوئے، سورۃ الانعام کی ابتدائی مراحل سے ہوتے ہوئے ہم اس سورہ مبارکہ کے وسط میں جو موجود انسانیت کی فلاح اور دائمی سکون، تمانیت، راحت اور انسان کی زندگی کے مقصد کو بیان کیا گیا ہے، اس کو آپ کی خدمت میں بھی چند جمعے سے تسلسل کے ساتھ ذکر کیا جا رہا تھا. اللہ رب العالمین کی جانب سے نصیحت کا وہ پیارا انداز ہے کہ انسان کسی نصیحت، کسی فکر یا کسی معاملے کے اندر جب انسان پریشان ہوتا ہے، مولانا ان سے کہیں کام بند کر دو، انسان جب کسی امور کے اندر پریشان ہوتا ہے اور اپنی تمام تر جد و جہد کے باوجود اسے کامیابی سے وہ ہمکنار نہیں ہو پاتا، لیکن پھر بھی وہ اپنی طاقت کو استعمال کرتا ہے، اپنے وسائل استعمال کرتا ہے، اپنی فکر استعمال کرتا ہے، اور وہ چیز اس کے قبضے میں نہیں آ پاتی بلکہ راستے کے سراب کی طرح وہ دور سے دور ہوتی چلی جاتی ہے. قریب ہے، پھر قریب پہنچتا ہے تو پھر دور ہو جاتی ہے، پھر قریب پہنچتا ہے تو پھر دور ہو جاتی ہے. تو اس وقت وہ معاملہ اگر پچھلے کسی قوم یا کسی جماعت یا کسی طبقے یا کسی شخص کے ساتھ ہو چکا ہے تو ایک مخلص دوست اپنے اس بھائی کی پریشانی، گھبراہٹ اور اس کے باطن کے خلجان کو دور کرنے کے لیے اس کے سامنے اس قوم، اس جماعت، اس فرد کی مثال پیش کرتا ہے کہ دیکھو یہی مصیبت اس پر آئی تھی اور یہی پریشانی اس پر آئی تھی، اور یہ جو تم نے خامخواہ کا مخمصہ لگا لیا ہے اس سے تم مزید پریشان ہو جاؤ گے. دیکھو بعض ان میں سے ایسے تھے جنہوں نے آپ ہی کی طرح عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو اور پریشان کر لیا تھا، اور یہ ان کے لیے بھی باعث سے آر بنا اور وہ قوم ختم ہو گئی کہ تم بھی اپنے آپ کو ختم کرو گے. لیکن بعض لوگوں کو دیکھو کہ جناب وہ کتنے اچھے تھے کہ جب ان پر ایسی گھبراہٹ یا اس قسم کی بے اطمینانی طاری ہوئی تو انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا، اس وجہ سے وقتی بحران تھا، اور یہ طریقہ جو دوسرا ہے اس کو اختیار کرنے کے بعد ان کی طبیعت میں بھی، ان کے معاملات میں بھی استقرار و اطمینان آ گیا، تو لہذا تم یہ کام کر لو. تو ایک نصیحت کا یہ بڑا اچھا انداز ہوتا ہے کہ کسی کامیابی کے حصول کا جو طالب ہے، جو کامیابی چاہ رہا ہے، اس کے سامنے کامیاب افراد کی مثالیں پیش کی جائیں اور جن مراحل سے وہ گزر رہا ہے ان کے سابقہ مثالیں پیش کی جائیں. تو اللہ رب العالمین کی یہ سنت اور یہ حکمت بالغہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کے سامنے انسانیت کے تمام نشب و فراز کو پیش کرتا ہے، پھر اس میں اچھے طریقے کو بتاتا ہے کہ دیکھو تم سے پہلے ذہین لوگ تھے، سب تھے، انہوں نے یہ حرکت کی تو تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے. دیکھو تمہارے خالق ہم ہیں، ہم جانتے ہیں کہ تم میں استقرار و اطمینان کس طرح آئے گا. ایک چیز کے پیچھے تم بھاگتے ہو، بھاگتے ہو، بھاگتے ہو، تمہارے ہاتھ میں نہیں آتی ہے. تو دیکھو اسباب کو تو تم نے ترتیب دے دیا، لیکن اس وقت اسباب کو ترتیب تم نے دے دیا، ہماری مرضی ہماری منشا نہ تھی، تو اس کو اس حال پر چھوڑ دو اور اس کو یہ کر دو کہ اللہ رب العالمین کی قدرت کو یہ منظور ہی نہ تھا اور میرے لیے شاید یہ کام بہتر ہی نہ تھا جس کی وجہ سے میں اس کو ترک کرتا ہوں، تو نفسیات کے اعتبار سے بھی تم میں اطمینان رہے گا، استقرار رہے گا، پھر اچانک تمہاری زندگی میں ایک موڑ آئے گا، اس سے اچھی چیز تمہیں مل جائے گی، تو اس وقت جو تمہیں خوشی ملنی تھی اس سے کئی درجہ زیادہ اس وقت تمہیں خوشی ہوگی کہ جب بغیر محنت اور بغیر سوچ کے تمہیں وہ چیز مل جائے گی، اچھی چیز مل جائے گی جس کے تم متحمل ہو۔ تو مشرکین مکہ کی مثالیں بھی اللہ رب العالمین مسلمانوں کے سامنے اس لیے پیش کرتا ہے کہ تمہارے پاس کیا ہنر ہے، تمہارے پاس کیا صلاحیت ہے، کیا قوت ہے، کیا حکومت ہے۔ ان میں یکجہتی تھی، ان میں اجتماعیت تھی، ان کی فکر ایک تھی، ان میں اپنے مذہبی معاملات میں اخلاص تھا، وہ سب ایک کی آواز پر جمع ہو جاتا۔ کہا بدر نہیں دیکھا کہ ایک ابو سفیان کو پکڑنے کی بات آئی تو سارا مکہ آ کر بدر میں کھڑا ہو گیا، تو کہا اس قدر اجتماعیت اور اتحاد تھا، لیکن جو اصل چیز تھی جو اجتماعیت اتحاد محبت و سکون کو قائم رکھے وہ ان میں مفقود تھی، وہ اس سے آری اور بیگانے تھے، وہ اللہ رب العالمین کی یاد ہے۔ اس لیے کہ تمہاری زندگی اور تمہارے جسم کو اور تمہارے وجود کو ہم نے ایک لالازار بنایا ہے، ہم نے اس میں خوشبو کی تمام چیزیں، عطر کی تمام چیزیں تمہارے خمیر کے اندر بطور بیج کے رکھ دی ہے، لیکن یہ خوشبو یہ ثمراؤت کی صورت میں، یہ گلشن کی صورت میں جب مہکے گی، جب خدا کی یاد اور خدا کی محبت کا پانی اس پر گرے، کہ جب تک خدا کی یاد اور خدا کی محبت کا پانی تمہارے وجود کی خوشبو اور شگفتگی کے اس بیج پر نہیں گرے گا، یہ دنیاوی تگ و دو سے وہ بیج خراب ہوتے چلا جائے گا، وہ خوشبو کی بجائے تم میں تعفن اور بدبو پیدا ہوتی چلے جائے گی، اور تم سمجھو گے کہ نہیں کہ میں انسان ہوں یا کیا بلا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، میں چاہتا کیا ہوں، ہو کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ تمہیں ہم نے اپنی عبادت اور اپنی محبت کے لیے پیدا کیا ہے، اس طرف آ جاؤ، میری محبت کو اپنے اندر رچا بسا لو، میرے تصور کو اپنے اندر رچا بسا لو، میری موجودگی میرے ہونے کے یقین کو تم اپنے اندر رچا بسا لو، میں تمہارا مولا، تمہارا ناصر، تمہارا ممد، تمہارا شفیع خدا ہوں، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ فرمایا اس چیز کو اگر تم اپنے اندر رچا بسا لو، اپنے گرد و نبا میں میری موجودگی کو رچا بسا لو، اس کائنات کے مظاہر کی قدرت کے اندر میری رضا اور میرے غضب کے تمام چیزوں کے آثار کو اپنے اندر رچا بسا لو، تو فرمایا جب یہ امید کی کرن تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی تو خود تمہارے وجود کے اندر تمانیت سکون پیدا ہو جائے گا۔ اگر تم چلو یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں ڈھیروں فیکٹریاں مل جائے، مال مل جائے، کاروبار مل جائے، فلانا رکھا ہوا مال جو آج کل مندی بہت چل رہی ہے مارکیٹ میں، اگر یہ ختم ہو جائے، یہ اسی مندی کے اندر تمہیں فائدہ زیادہ مل جائے تو تمہیں اطمینان آ جائے گا، تو تم نے پہلے بھی کئی سودے کیے ہیں، پہلے بھی تم نے منڈیوں کے کئی نشب و فراز اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں، تو خود ذرا اپنے ماضی کے جروکوں میں جاؤ اور دیکھو کہ پہلے بھی تم نے اس مندی سے فائدہ اٹھا کر، تمہاری اوقات ایک روپے کی نہیں تھی، تم خربوں کے مالک بن گئے، لیکن ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ دل میں سکون ہے؟ بچوں کے ساتھ تم ایسے معاملات کرتے ہو جیسے بھیڑیا کرتا ہے، گھر میں اس طرح رہتے ہو جیسے جانور رہتا ہے، باہر اس طرح پھرتے ہو جس طرح کوئی درندہ ہے، تمہیں انسانیت کی کوئی خوشبو ہے؟ تمہیں باطنی کوئی استقرار اور سکون ہے؟ اپنے ضمیر سے پوچھو، نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ یہ صرف کاروبار اور مالہ زندگی کی طرف توجہ دینی چاہیے، لیکن یہ چیز نفع بخش جب ہوگی، جب تریاق اول جو تمہارے اندر سکون کا بیج رکھا ہے وہ جب تک تناور درخت نہ بنے، اور اس تناور درخت بننے کے لیے بیج کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس بیج کو مال کا پانی، شہرت کا پانی، عزت کا پانی، دھن اور دولت کا پانی، پراپرٹی اور کاروبار کی وسعت کا پانی، فرمایا یہ پانی اسے گویا کہ نمو نہیں دیتا، بلکہ یہ پانی پڑنے سے وہ پاک صاف بیج اور خراب ہو جاتا ہے، اور ساتھ میں وہ گرد و نوا کی ساری زمین کو بدبودار کر دیتا ہے۔ فرمایا اس کے اندر رب کے ہونے کا تصور، جو کرتا ہے رب کرتا ہے، جو میرے لیے ہو رہا ہے بہتر ہو رہا ہے، اپنے گرد و نوا کے اندر جو قدرت کے مظاہر ہیں، ہم سے بڑے بڑے ماہرین اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ہم سے بڑے بڑے قلاش جو تھے وہ امیر ہو گئے، اور بڑے بڑے امیر بالکل قلاش ہو گئے، یہ نمو دینے والی ذات اور اپنے اختتام پر لوٹانے والی ذات کوئی موجود ہے؟ اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جو رات کے منہ سے دین کو کھینچ کر لے آتا ہے، اور دین کی اس روشنی کہ کون کہے گا کہ سورج کبھی ڈھلے گا، لیکن یکایک سورج کی روشنی شک ہو جاتی ہے اور رات کا اندھیرا اس سے نکل آ جاتا ہے. فرمایا جب یہ تمام چیزیں جو اختیارات باری تعالیٰ، قدرت و وجود باری تعالیٰ پر مظہر اور دلائل پیش کرتی ہیں، اس کا یقین جب تک تم میں راسخ نہیں ہوگا تم میں اطمینان اور سکون پیدا نہیں ہوگا. تو اصل چیز اللہ رب العالمین سے رضا کا سکون ہے، اس کو جاننے کا سکون ہے. فرمایا کاروبار کرو، دنیا مضموم نہیں، دنیا گناہ نہیں، دنیا ترک کرنے والی چیز نہیں، دنیا جہنم نہیں، ورنہ رب نے تم پر کوئی ظلم تھوڑی کیا کہ تمہیں دنیا میں پیدا کر دیا. فرمایا دنیا ایک بہت بڑی نعمت ہے، دنیا ایک بہت بڑا رب کی خوشنودی کا حصول کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. فرمایا دنیا جہنم جب ہے کہ جب موسم کو بھلا کر اس میں خیانت کرنا شروع کر دو، اس لیے کہ خیانت یہ کہ یہ نعمتیں تو خدا نے لگائی ہے، خدا کو بھول گئے اور نعمتوں کے مدے اڑا رہے ہو، تو خیانت اور باغی کی سزا موت ہوتی ہے، ذلت ہوتی ہے، رسوائی ہوتی ہے. تو جو خدا کو بھول کر اس دنیا کی لذتوں سے بہر مند ہوگا وہ ذلیل ہوگا، خوار ہوگا، رسوا ہو جائے گا. اور فرمایا جو اپنے موسم کو یاد رکھے، دنیا کی نعمتوں کو پائے گا، وہ موسم اس کے لیے نعمتوں کے دریچے اور کھولتا چلا جائے گا. تو یہ تصور توحید باری تعالیٰ اور یہ وجود باری تعالیٰ، یہ تصوف کا اولین مقصد اور مرجع ہے. میرے دوستو، اس کے بغیر نہ نماز لذت دے سکتی ہے اور اس کے بغیر نہ روزہ لذت دے سکتا ہے. ڈیوٹیاں دھڑا دھڑ پانچ دن پانچ وقت میں بندہ تو پورا کر سکتا ہے، لیکن وہ بیج بیج ہی رہے گا، خالی سجدہ کرنے سے وہ تناور درخت نہیں بنے گا جب تک اپنے باطن کے اندر تصور باری تعالیٰ کا یہ انخلاف پیدا نہ کیا جائے، اس کی موجودگی، اس کی حضوری کا تصور نہ کیا جائے. اقامت و سجود کے اندر، رکوع و تحیت کے اندر، جب تک اپنے حضور میں اس ذات کے وجود کا تصور نہ کیا جائے تو ہر چیز حجاب ہے، ہر چیز بیکار ہے. اقبال نے بڑی خوبصورت بات نبی پاک کی عظمت کے حوالے سے کی ہے کہ جو نہ تیرا شوق ہو میری نماز کا امام، جو تیرا شوق نہ ہو میری نماز کا امام، میرا رکوع بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. یعنی اسی قسم کے شعر انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اگر اللہ اس کے محبوب کی موجودگی اور شریعت کی لذت اور حلاوت کا شوق بندے کی عبادت کے اندر نہ ہو تو وہ رکوع تو ہے لیکن وہ بھی حجاب ہے اس کے لیے، وہ اور دور ہو رہا ہے. وہ جس راستے کو قریب کے لیے تلاش کر رہا ہے اسی رکوع سے وہ اور دور ہو رہا ہے، اسی سجدے سے وہ اور دور ہو رہا ہے. اس لیے کہ جناب بیج جو اس کے اندر شوق، محبت، اطمینان، سکون کا رکھا گیا ہے تو اس کے لیے پانی کی ضرورت تھی، شوق کے پانی کی، محبت کے پانی کی. وہ محبت جو رب کی محبت ہے، وہ رب کے وجود کی محبت ہے، رب کی رضا کی محبت ہے. فرمایا اس پانی کو تو اس نے تیار نہ کیا، بیج تو دے دیا گیا تھا، اب اگر وہ صرف رکوع سے اسے درخت بنانے کی کوشش کرے، سجدے سے اسے درخت بنانے کی کوشش کرے تو وہ تخم جو ہے، وہ بیج جو ہے، وہ خود بھی خراب ہو جائے گا اور گرد و نواح کی ساری زمین کو خراب کرے گا. جب ساری زمین خراب ہوگی تو بندہ رکوع کرے گا لیکن پھر بھی خدا سے دور ہوگا، سجدہ کرے گا پھر بھی خدا سے دور ہوگا. اس لیے کہ اصل شے جو ہے وہ شوق ہے. اسی چیز کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب اور اسی کو خدا نے بیان کیا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن جو ہے وہ سب سے شدت کے ساتھ اگر کسی سے پیار کرتے ہیں تو اپنے رب سے کرتے ہیں. قربان جائیے ان لوگوں پر جن کا توکل اس معیار پر تھا، جن کا شوق محبت اس معیار پر تھا کہ دنیا تہس سے نحس ہو جائے، ادھر سے ادھر ہو جائے، تمام معاملات ہو جائے، لیکن ان کے شوق الہی کا جو جوش ان کے سمندر میں ہے، ان کے ضمیر میں ہے، ان کے باطن میں ہے، اس پہ بال برابر بھی فرق نہیں آتا. یہ استقامت کی وہ لہر ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو میں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، میں اس پر کوئی عامل نہیں لیکن بزرگوں کی اقوال ہے، یہ ہر مومن اس کو سنتا ہے تو گم ہو جاتا ہے، یہ کافر کے سامنے بھی یہ بات کریں گے تو گم ہو جائے گا. اس لیے کہ اس کی فطرت کے اندر، سورہ نام کی آیت پہلے گزر چکی ہے کہ ہر انسان کے اندر ایک فطرت ہے جو فطرت تبدیل نہیں ہوتی. اور فطرت کس چیز کا نام ہے؟ فطرت یاد الہی کا مجسمہ ہے. فطرت یاد الہی کا مجسمہ ہے. بھٹکی بھی انسانیت جب تک قرار نہیں پا سکتی جب تک اس کے اندر رب کا پتہ نہ آ جائے. انسانیت کامل جب ہوتی ہے جب اسے توحید کا فیضان مل جاتا ہے، اپنے رب کی محبت مل جاتی ہے. اور جس طرح کہ ہم نے آپ کے سامنے اولیاء کے فیضان پر سورہ 3 کی تفسیر بھی بیان کی تھی، دیکھیے کہ وہ ہم سمجھتے ہیں کہ پانچ وقت نماز ہم نے پڑھی اور یقیناً نماز جو ہے وہ فحاشی سے بچاتی ہے، لیکن ہم نہیں بچتے. نماز جو ہے وہ دھوکہ دہی سے بچاتی، ہم نہیں بچتے. ہم نے پانچ وقت کی نماز کی تو اور خیانت کی، پانچ وقت کی نماز پڑھی تو اور جناب ادھر سے ادھر ہو گئے. اس کی وجہ کیا تھی کہ جو چیز نماز کو نماز بنانے والی چیز ہے، قرآن مجید برہان رشید نے کہا ہے کہ جو تصور الہ ہے، اور جو حدیث پاک میں احسان کا ذکر ہوا، صحابہ نے پوچھا کہ حضور نماز کیسے پڑھیں، فرما نماز ایسے پڑھو کہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے، تم رب کو دیکھ رہے ہو. فرما ایک منزل یہ ہے کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو. فرما اگر یہ منزل تمہیں نہ مل سکے تو کم سے کم اے مومن کامل، اپنے ایمان، اپنی نماز کو، اپنے رکوع کو رکوع بنانے کے لیے محض جھکنا نہیں، اپنے سجدے کو سجدہ بنانے کے لیے، سجدے کا معنی جھکنا ہے، لیکن جھکنا نہیں، اس سجدے کو بطور عبادت بنانے کے لیے یہ ہے کہ اپنے ضمیر میں آہستہ آہستہ اس دل غافل کو کھینچ کر اس طرف لے آ، اس آوارگی والے دل کو کھینچ کر اس طرف لے آ کہ تو تو خدا کو دیکھنے کی ہمت نہیں کر سکتا، لیکن یہ تصور تو پیدا کر کے خدا تجھے دیکھ رہا ہے، خدا تجھے دیکھ رہا ہے. یقیناً یہ تمام باتوں کا لب لباب ہے اور حاصل ہے ان تمام عبادتوں پر رنگ. اور اس لیے قرآن نے کئی جگہ پر کہا کہ خشک عبادتیں ہماری بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی ہے. جس طرح کہا کہ اگر مشرق کی طرف منہ کر لو یا مغرب کی طرف منہ کرو، یہ کوئی نیکی نہیں ہے. یہ بھی کہا گیا مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف منہ کرو، کوئی نیکی نہیں ہے. نیکی ہے جب اس تصور کے ساتھ خدا کو مانو. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ رسول پر. مفسرین نے کہا کہ پہلے کا ایمان والو پھر کا ایمان لاؤ، یہ کیا کلام کا طریقہ ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو آمنوا، ایمان لاؤ باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. سوال ہوا مفسرین اس تصور سے ہل گئے اور پریشان ہو گئے علماء ربانیین کہ رب کریم اپنے اس حکمت بالغ اس فصیح کلام کے اندر کس جانب اشارہ فرمانا چاہ رہا ہے، کیا بات فرمانا چاہ رہا ہے، منشا الوہیت کیا ہے، کلام خداوندی کا منشا کیا ہے، مراد کیا ہے کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ. ایمان والے جب ہیں تو پھر کون سا ایمان لے کر آئے؟ تو فرمایا کہ ایمان کا کلمہ تو پڑھ لیا، یہ فکر پیدا کرو، اس فکر کے ساتھ خدا کو مانو، اس فکر کے ساتھ رسول کو مانو. قرآن مجید سورہ نساء کی آیت ساری سلسلے کو صاف کر دیتی ہے، اور جو صرف عبادت ظاہری پر نظر رکھتے ہیں ان کی کلی کھول دیتی ہے، اور صوفیہ کے مشن کی زبردست تائید کرتی ہے کہ جب تک ایمان اور نماز مقبول نہیں ہے، جب تک قرآن کی اس مفہوم پر نہ جایا جائے کہ آمنو آمنو باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر، تم چلو تو گرد و نواح میں خدا کی حضوری تمہیں محسوس ہو، تم کلام کرو تو خدا کے وجود کی حاضری تمہیں محسوس ہو. فرمائیے تمام چیزوں کے ساتھ جب تم ایمان لاؤ گے تو پھر بات ہو جائے گی تمام کامل، اور اگر یہ چیز نہیں رہے گی تو اقبال نے پھر اسی طرح اشارہ کیا ہے کہ زبانی کلمہ ہوگا، اندر تصور کچھ بھی نہیں ہوگا، کہ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی. آج مؤذن پانچ ٹائم پر اذانیں دیتا ہے لیکن وہ روح تو نہیں رہی، کلمات تو وہی ہیں، انداز بھی کہیے کہ وہی ہے، پڑھنے کا ڈھنگ ابتدا اور مؤخر میں کرنے کا ڈھنگ بھی وہی ہے، لیکن اصل وہ چیز کیا ہے جو قرآن کہتا ہے، جو مفقود ہو گئی ہے کہ آمنو آمنو باللہ. اس عبادت کی روح کو پیدا کرو، اس عبادت کی تصور کو پیدا کرو، اور وہ تصور کیا ہے؟ تمہارے رب کا تصور ہے، اس کی محبت کا تصور ہے. تو سورۃ الانعام کے اندر اللہ رب العالمین نے اسی فلسفے کو اور واضح کیا ہے کہ تم ہم سے کس طرح بھاگ سکتے ہو. اور کافروں سے بھی یہ کہا کہ جب تمہاری کشتیاں سمندروں میں پھنس جاتی ہے، ڈگمگاتی ہے، تو دل پر ہاتھ رکھ کے بولو کہ تم بتوں کے پیچھے جاتے ہو یا دل کسی اور کے حضور جھکتا ہے. تم بتوں کے پیچھے بھاگتے ہو یا دل کسی اور حضور جھکتا ہے؟ تو کہا جی دل کسی اور حضور جھکتا ہے. تو کہا بت پھر رب کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ معبود تو وہ ہے جس سے احتجاج کیا جائے، جس کی جانب محتاج ہو انسان. اب تم نے یہ درجنوں معبود زمین پر بنا رکھے ہیں، لیکن جب سمندری سفر کرتے ہو یا کوئی وبا آتی ہے، اور اب دیکھیں منسون کی ہوائیں چل رہی ہے، المان والحفیظ، جب یہ سمندر گڑگڑا، یہ آسمان جو گڑگڑاہٹ پیش کرتا ہے، تو انسان کا کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ اب پتہ نہ کیا ہو جائے، کیا ہو جائے. اللہ رب العالمین نے فرمایا جو گنتی کے تم نے یہ معبود بنا رکھے ہیں، جن کو الوہیت کا مرتبہ دیا ہے، جب یہ گھبراہٹ تم پر طاری ہوتی ہے تو تمہارا دل کس کے حضور جھکتا ہے؟ کہا جی رب کے حضور جھکتا ہے. تو فرمایا یہ رب کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے کہ رب تو وہ ہوتا ہے کہ جس سے، جس کی جانب احتجاج ہو، جس کی جانب جھکا جائے، جس کی جانب محتاجیت کے پر دراز ہو جائیں. اگر یہ تمہارے معبود ہے، تم تو احتجاج چھڑا رہے ہو. تو فرمایا فطرت میں پوشیدہ وہ پیغام ہے جس سے تم اپنے آپ کو باغی نہیں کر سکتے. تم چاہو اپنے آپ پر جتنا خول طاری کر لو, لیکن یہ باطن کا شخص جو ہے وہ ایک, تم 100 سال بھی اگر اپنے آپ کو مصنوعی خدا کی طرف, مصنوعی خدا کی طرف پھیرو, ایک جھٹکا تمہارے ضمیر میں اس فطرت کا ایسا آتا ہے جو یہ 100 سال کے گھروندے جو تم نے ریت کے بنا رکھے ہیں سب پر پانی پھر جاتا ہے. تو یہ اللہ نے انسان کی ضمیر میں ایک انقلاب پیدا کیا ہے, ایک انقلاب پیدا کیا ہے, اور اسی کو اللہ رب العالمین فرماتا ہے, اچھا اگر یہ نہیں مانتے تو ہم نے تمہارے ساتھ فرشتے بھی رکھ دیے ہیں, جو تم مادی دنیا کی شہدائی ہو, تو تم نے جو کیا ہے نہیں کیا ہے وہ ہمیں سب پتا ہے. فرما فرشتے تمہارے ساتھ ہیں, وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً, ہم نے تمہارے ساتھ نگہبان رکھ دیے ہیں. اور قرآن مجید برہان رشید کے اندر اللہ رب العالمین نے سورہ انفطار کے اندر بھی ذکر کیا ہے کہ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ, ہم نے تم پر نگہبان فرشتے رکھے ہیں, کرامًا کاتبین, فرمایا کہ وہ فرشتے جو مقرر کیے گئے ہیں وہ معزز فرشتے, کرامًا کاتبین, وہ معزز فرشتے تمہاری ہر نقل و حرکت کو تحریر کرتے ہیں, تمہارے سارے معاملات کو لکھ لیتے ہیں. فرمایا آگے زبردست جملہ اللہ رب العالمین کی جانب سے کہ یعلمون ما تفعلون, وہ ہر چیز کو جانتے ہیں جو تم کرتے ہو, وہ ہر چیز کو جانتے ہیں جس کو تم, کہا جی ہر چیز جو بندہ کرے وہ اگر کوئی غیر خدا جانے تو یہ شرک ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا قرآن نے کہہ دیا یہ بات فرشتوں سے متعلق ہے, اور ان فرشتوں کا رتبہ نبیوں سے کم ہے, ان فرشتوں کا رتبہ نبیوں سے کم ہے. اور قرآن مجید برہان رشید ان فرشتوں سے متعلق خطاب کرتا ہے کہ یعلمون ما تفعلون, یعلمون وہ جانتے ہیں, جانتے خبر نہیں ہوتی, فرما علم ہوتا ہے انہیں, یعلمون وہ جانتے ہیں اس چیز کو کہ ما تفعلون جو تم کرتے ہو. تو انسان جو کرتا ہے فرشتہ ہر بات پر مطلع ہوتا ہے, ہر بات کو لکھتا ہے. یہاں پر علماء نے ایک بات اور ذکر کی ہے کہ کیا دل کی بات کو بھی فرشتہ جانتا ہے. لوگ چلے نبی کے بارے میں اختلاف کرنے, یہ علماء اس بحث میں آتے ہیں کہ فرشتہ دل کے, کرامن کاتبین, دل کی بات کو بھی جانتا ہے. امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ فرشتہ دل کی بات کو بھی جانتا ہے اللہ کے اذن سے. اللہ کے, میں صرف آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب اللہ کے اذن سے یہ عام فرشتے جن کا مرتبہ و مقام انبیاء, رسل اور میرے آقا کے سامنے وہ نہیں ہے جو اللہ رب العالمین نے میرے آقا اور ان رسول الاظام کو عطا فرمایا ہے, تو جب خدا نے دل پر انہیں مطلع کر دیا ہے تو جس کی امتی بن کر ہم آئے ہیں تو ان کو ہمارے دلوں پر مطلع نہیں کیا ہوگا. اگر ان کے لیے ماننا شرک ہے تو فرشتے کے لیے ماننا کیسے جائز ہے؟ ایک فکر دے رہا ہوں میں آپ کو, چلے آگے بڑھتے ہیں کہ فرشتہ آیا دل کی باتوں کو جانتا کہ نہیں جانتا. تو مسلم شریف کی حدیث پیش کی جاتی ہے کہ جب بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو ارادہ عمل کا نام نہیں, دل کے فعل کا نام ہے. ارادہ فعل کا نام نہیں ہے, ظاہری اعضاء کے فعل کا نام نہیں ہے, عمل کا نام نہیں ہے, یہ دل کے فعل, دل کی فکر کا نام ہے. جب بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے, مثلا آپ تقریر سن رہے ہیں, میرے زبان نصیحت کے لائق تو نہیں لیکن اللہ کے پیغام اور فطر کی محبت سے یقیناً آپ کا ذوق شباب کو پہنچا ہوگا, اور آپ نے کہا کہ اب میں کلمہ توحید کی تسبیح کثرت سے کروں گا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھوں گا. یہ ارادہ آپ کے دل میں ہے, میں نہ جان سکا, کرامن کاتبین جان گئے. اب انہوں نے رب کے حضور کچھ کہنا تھا کہ رب نے کہا نیکی لکھ دو, نیکی لکھ دو, انہوں نے کہا لکھ دی, کہا مولا اس نے عمل کیا تو نہیں, کہا کیا نہیں, ارادہ تو کر لیا نا, کہا لکھ دو, لکھ دی. اگر آپ یہاں سے اٹھ کر گئے اور آپ نے تسبیح پڑھی تو اللہ فرمائے گا اب 10 گنا زیادہ لکھو. اگر تسبیح پڑھنے میں آپ کا اخلاص اور ذوق محبت الہ, محبت خدا مزید جوان رہی تو اللہ فرماتا ہم 10 گنے سے 100 گنا, 100 گنے سے 700 گنا, اور 700 گنا سے بھی زیادہ بڑھا دیں گے. اب تمہارا شوق جیسا ہوگا اس شوق پر تمہیں اجر ملے گا. اب تم نے ارادہ کیا تو ایک نے کی, ارادے کو عمل کی صورت میں ڈالا تو 10 نے کی. اور جس وقت کلمہ پڑھ رہے تھے اس وقت اپنے آپ کو بھول کر صرف جس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اس کی ذات ہی کا تصور تھا, اس کی رضا تھی, تو یہ رضا جس درجے میں محبت میں تھی اس درجے میں 100 گنا, اور اگر زیادہ تھی تو 700 گنا, اور انبیاء کاملین صحابہ کرام ان کا درجہ مزید بلند ہے اخلاص میں, تو ان کے درجے اور نیکیاں ایک دفعہ پڑھنے میں 700 گنے سے زیادہ بڑھا دیے جاتے ہیں. اب یہ دل کا ارادہ تھا, ٹھیک. اب بندے نے گناہ کا ارادہ کیا, گناہ کا ارادہ کیا, فرشتہ مثال کے طور پر یوں سمجھ لیجئے کہ قلم اٹھا لیا تو رب نے کہا نہ لکھ, رب نے کیا کہا نہیں لکھنا, تو کہا مولا اس نے گناہ کا ارادہ تو کیا ہے, اللہ نے فرمایا گناہ کیا تو نہیں ہے. اب یہ رب کی رحمت دیکھیں,
نیکی کا ارادہ کیا تو کہا لکھ دے، تو کہا مولا اس نے عمل نہیں کیا، فرمان نیت تو کی نا، ارادہ تو کیا، لکھ دے. اب اس نے اگر گناہ کی نیت کی، گناہ کا ارادہ کیا، رب سے کہا مولا لکھ دوں، اللہ نے فرمایا نہ لکھنا، کہا مولا ارادہ تو کیا، اللہ نے فرمایا گناہ تو نہ کیا. تو یہ دل کے ارادہ، جب وہ گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے باوجود اللہ فرماتا نہ لکھ. ایک حدیث میں آتا ہے کہ دائیں طرف کا فرشتہ بائیں کو کہتا ہے کہ نہ لکھ، اب یہ توبہ کر لے گا، اب یہ توبہ کر لے گا. لیکن انسان کی شومی یہ قسمت کہ اگر وہ اس طرف مراجعت نہیں کرتا، خدا کے حضور جھکتا نہیں، تو وہ فرشتہ پھر لکھ دیتا ہے. لیکن میں یہ بتاتا ہوں کہ رب کی رحمت آپ بندے پر دیکھیے کہ وہ نیکی کا ارادہ کرے تو فرشتے نیکی لکھ دیتے ہیں، گناہ کا ارادہ کرے تو گناہ نہیں لکھا جاتا. نیکی کا ارادہ کرنے کے بعد نیکی کرے تو نیکی کے ارادے پر ایک نیکی اور کرنے پر دس نیکیاں، گناہ کا ارادہ کرے تو گناہ کے ارادے پر گناہ نہیں نہ لکھا جاتا ہے، اور گناہ کر لے تو صرف ایک گناہ لکھا جاتا ہے. تو یہ رب کا فضل ہے، یہ رب کی جانب سے خاص کرم ہے. اب اگر انسان اس رب کے حضور سے اپنے آپ کو گویا کہ دور کرے تو یہ اس کے لیے شومی قسمت ہے. تو اب آپ نے دیکھا کہ فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے یہ اذن و عام دیا ہے. آخری جملے چند اس پر پیش کر کے تاکہ یہ درس مکمل ہو جائے کہ کافر کے ساتھ بھی کرامن کاتبین ہوتے ہیں. اس پر اسلامی اسکالر اور متکلمین علماء نے اور فلاسفر نے اس پر بہت لکھا ہے کہ جو یونان فلسفے کا مقابلہ کرتے ہیں، جدید سائنس کا جو مقابلہ کرتے ہیں، جس میں امام غزالی ہے، امام راضی ہے، اور بڑے بڑے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمت ہے، جن کو خدا نے علم کے ساتھ اس دنیا میں موجود گویا کہ سائنس اور علم کی وہ وادی جو عقلیات سے ہے، جو معقولات سے ہے، اللہ رب العالمین نے اس پر انہیں عبور عطا فرمایا ہے، تو وہ اس پر بڑا تبصرہ کرتے ہیں. اور تبصرہ کرتے ہوئے چند قول ان علماء کی جانب سے آتے ہیں. فرمایا کہ دیکھیں، کافروں کے ساتھ کرامن کاتبین نہیں ہوتے، اس لیے کہ ان میں نیک عمل کوئی نہیں ہوتا، نیک عمل کوئی نہیں ہوتا، سارے ان کے عمل برے ہوتے ہیں. ہاں، جو نیکی کا وہ کام کرتا ہے اس کا صلہ اس کو دنیا میں دے دیا جاتا ہے. یہ لکھا تو آخرت کے لیے جا رہا ہے نا، تاکہ قیامت کے دن دکھا جائے. تو فرمایا کہ صرف وہ کافر ہے اور کافر کی موت مرا ہے، تو فرمایا کہ جناب اس کا کوئی عمل نہیں لکھا جاتا، بلکہ اس کے حال پر اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. بعض علماء نے اس بات کو ذکر کیا کہ اس کے ساتھ ایک فرشتہ موجود ہوتا ہے، ایک جو اس کی برائیاں لکھتا ہے، اور اس کی تائید انہوں نے قرآن مجید برہان رشید کے بے شمار آیتوں میں پیش کی ہے کہ جب کافر اللہ کے حضور کھڑا ہوگا تو سورہ حاقہ کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ کافر کے سامنے جب اس کے بدعملیاں لکھی ہوئی پہنچے گی تو وہ کہے گا وہ اما من اوتیا کتابہ بشمالہ، اللہ فرماتا ہے کہ جس کی لکھی ہوئی تحریر الٹے ہاتھ میں دے دی جائے، جس کا لکھا ہوا نوشتہ الٹے ہاتھ پر دے دیا جائے، فیقول یا لیتنی لم اوت کتابہا، تو وہ کہے گا ہائے افسوس مجھے لکھی ہوئی تحریر نہ دی جاتی. تو فرمایا اس سے دلیل ملتی ہے کہ کافر کی بدعملیاں لکھی جاتی ہیں جس سے وہ جان چھڑائے گا. اور سورہ انشقاق کے اندر اللہ فرماتا ہے وہ اما من اوتیا کتابہ ورا ظاہری، اور جس کی لکھی ہوئی برائیاں، وہ کتابت، وہ تحریر پسے پشت اسے پیش کی جائے گی، فسوف یدعو ثبورا، تو اس وقت وہ جان چھڑا کر موت کی طلب کر رہا ہوگا. تو علماء ربانین کہتے ہیں کہ یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس کی نیکی کا تصور نہ ہو تو اس کی کفر بربریت وہ ساری لکھی جاتی ہے، اور کافر کا کوئی بھی معاملہ ہو وہ اس کے لیے دنیا میں کام آتا ہے، آخرت میں اس کے لیے کوئی چیز، کوئی نیکی، کوئی بھلائی. بہت سوشل کام کرتے تھے، بہت نیک تھے، تمدن و ثقافت کے کام کرتے تھے، غریبوں کو کھانا کھلاتے تھے. بخاری میں موجود ہے، میری ماں حضرت عائشہ نے کی تعریف کی کہ حضور فلانا نیک آدمی تھا مکہ کا، سرکار نے فرمایا چپ ہو جاؤ، اس کی تعریف نہ کرو، جو اس نے کہا اسے دنیا میں مل گیا، آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں، اس لیے کہ اس نے دعا یہ نہیں کی کہ یا اللہ میری آخرت کو بہتر فرما اور میرا خاتمہ نیک فرما. تو ہم ان تمام باتوں کا خلاصہ اور لب لباب لے کر دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے باطن میں جب تم نے اپنی یاد اور اپنی ذات کی محبت کو پیدا کیا ہے، یقین ہمارے باطن کا وہ آئینہ کہ جس میں تیری قدرت کی تصویریں چمکتی ہیں، وہ گناہوں سے گندا ہو گیا ہے، وہ مادی چیزوں کے طلب سے گندا ہو گیا ہے. مولا کریم رحمت کے قطرہ جب بنجر علاقے پر گرے تو وہ لالہ زار ہو جاتا ہے. مولا ایک قطرہ ہمارے ضمیر اور ہمارے باطن کی گندے آئینے پر گرے کہ جو شفاف ہو جائے، اتنا صاف ہو جائے کہ جب ہم نماز پڑھیں تو ہمیں یاد ہو، جب ہم ذکر کریں تو تیری ذات ہمارے سامنے ہو، جب ہم لین دین کریں تو تیرے حضور جواب دہی کا تصور ہمارے سامنے ہو. مولا ہمیں اپنا خوف عطا فرما، اور حضور بھی فرماتے ہیں کہ رأس الحکمت مخافت اللہ، ہر چیز کی حکمت اور کامیابی یہ ہے کہ خدا کا خوف ہے، اور جسے خدا کا خوف آ گیا وہ دنیا کی ساری منزلوں میں کامیاب ہو گیا۔ مولا اگر یہ لفاظی تھی تو اسے عمل میں تبدیل فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔